السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وتقبل منا فانك انت السميع العليم. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر، اس کا احسان ہم سب پر ہے کہ اس رب کائنات نے ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ جمعۃ المبارک عطا فرمایا، پھر اسی کی توفیق سے مسجد میں اول وقت میں آنے کی توفیق عطا فرمایا. یہ مساجد انا مساجد للہ، یہ مساجد اللہ تعالیٰ کی ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر، بیت اللہ کی بیٹیوں کے مانند. اور مسجد سے محبت، مسجد سے تعلق، مسجد کو آباد کرنا ایمان کی علامات. الحمدللہ خطبات جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن حکیم کی تلاوت فرماتے. کانا یقرأ القرآن ویذکر الناس، قرآن حکیم کی قراءت کرتے، تلاوت فرماتے اور لوگوں کو یاد دہانی کرواتے. تو یہ خطبات جمعہ بنیادی طور پر ایمان کی آبیاری کے لیے اور اپنے فکر کو تازہ کرنے کا ایک موقع. آج انشاءاللہ جس اہم موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے سورۃ الکہف کے مضامین. سورۃ الکہف قرآن حکیم میں 15 پارے کی دوسری سورت ہے، اور یہ سورہ بنی اسرائیل کا جوڑا ہے. قرآن حکیم کے بالکل درمیان میں بنی اسرائیل اور کہف، 12 رکوعوں پر مشتمل قرآن کا خوبصورت ترین جوڑا. پھر موجودہ حالات میں خاص طور پر سورت الکہف کی تلاوت یا اس کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مسلم شریف کی: ما بین خلق آدم الى قیام الساعۃ امر اکبر من الدجال. یعنی آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق سے قیامت کے قائم ہونے تک سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ. دجالی فتنہ، دجل، اور اس سے حفاظت کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکہف کو ریکمینڈ کیا. خاص طور پر اس کی ابتدائی 10 آیات کو یاد کرنے کی ترغیب دلائی. ہم کوشش کریں گے مختصر سے وقت میں 4 یا 5 جمعوں میں سورۃ الکہف کے مضامین کو ایک تجزیہ کر سکیں. سورۃ الکہف بنیادی طور پر دنیا کی حقیقت، دنیا کی مذمت کر رہی ہے، دنیا پرستی کی مذمت پر قرآن حکیم کی اہم ترین سورت. ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فتنہ دجال کیا ہے؟ آج پوری دنیا اس کے ما اثر آ چکی ہے، اثر پر آ چکی ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا دجال عربی زبان میں کہتے کسے، دجال کسے کہتے ہیں، فتنہ دجال کیا ہے. دجال عربی زبان میں کہتے ہیں دھوکے کو، ڈیسیو کرنا، چیٹ کرنا، دھوکہ دینا. دجال بہت بڑا دھوکے باز، فعال کے وزن پر دجال بہت بڑا ڈیسیور، دھوکے باز، چیٹر. احادیث مبارکہ میں اس کے لیے باقاعدہ ایک شخص کو ریکمینڈ کیا، وہ یہودی ہوا. اس موضوع پر بہت ساری کتابیں چھپ چکی ہیں، ریسرچ ہو رہی ہے، اور بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ دجالی فتنہ ہے کیا. اس موضوع پر الحمدللہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی بھی ریسرچ ہے، بلکہ ان کا خاص موضوع ہے. اور سورہ کہف کی درس میں 9 گھنٹے پر مشتمل دنیا پرستی کی مذمت پر ڈاکٹر صاحب نے بہت تفصیل سے یہ بات بیان فرمائی. تو جو حضرات بھی دلچسپی رکھتے ہیں سورۃ الکہف کے مضامین کے حوالے سے، وہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا درس قرآن، بیان القرآن، دنیا کی حقیقت پر مبنی کتاب سے اور کیسٹ سن سکتے ہیں. اس کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی توجہات خدا کے بجائے کائنات پر ہو جائے، بندہ مومن کی توجہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف ہوتی ہے، وہ ہر معاملے میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. دجالی فتنے کا حاصل یہ ہے کہ ساری توجہات خدا کے بجائے کائنات پر ہو جائے، اور خدا کو اپنی گفتگو سے بے دخل کر دیا جائے. مزید یہ کہ اس کا حاصل یہ ہے کہ ساری کی ساری توجہات دنیا کی زندگی میں گم ہو جائے. علامہ اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. لہذا دجالی فتنے کا حاصل کیا ہے؟ ساری کی ساری محنتیں، کوششیں، خوشی، غم دنیا کی زندگی کے تحت ہو، اور انسان آخرت کو، موت کے بعد آنے والی زندگی کو بھول جائے، بلکہ بعض اوقات موت کا تذکرہ تک پسند نہ کرے. بعض محافل میں ایسا ہوا کہ کسی اللہ والے نے جب موت کا تذکرہ کرنا چاہا تو ان کو روک دیا گیا. اچھی بات کرو یار، خوشی کا موقع ہے، اچھی بات کرو، کیا موت کا تذکرہ کرو. بلکہ اپنی زندگی کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. میرے ایک اسٹوڈنٹ کا نکاح تھا، میں نے نکاح پڑھایا، وہ نکاح آن لائن بھی جا رہا تھا، امریکہ، کینیڈا اور دیگر مقامات پر. خطبہ نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آیات کریمہ پڑھتے ہیں ان میں سورہ نساء کی آیت مبارکہ بھی شامل ہے، سورہ آل عمران بھی شامل ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بارہ نکاح ہو گیا، دعا ہو گئی. تھوڑی دیر بعد کینیڈا سے میرے ایک دوست کا فون آیا جو اس کے چچا تھے، عامر یار خوشی کا موقع تھا، تم نے اتنا ڈرایا بچے کو، موت کا تذکرہ کیوں کر رہے ہو، خوشی کا موقع ہے. تو بعض اوقات خوشی کے موقع پر موت کا تذکرہ انسان سننا بھی نہیں چاہتا، یہ سائیکی ہے، نفسیات ہے ہماری. تو دنیا میں اتنے مست اور مگن ہو جائیں کہ موت کا تذکرہ تک اچھا نہ لگے. موت کی زندگی کا، موت کے بعد کی زندگی تو بہت دور کی بات ہے. اور تیسرا شفٹ آف امفسس کیا ہے، توجہات کا ارتکاز کیا ہے، ساری کی ساری توجہ جسمانی وجود پر ہو جائے اور انسان کی جو اصل حقیقت ہے، روح، روحانیات، اسپرچولیٹی، اس پر توجہ ہی نہ ہو. لہذا اگر آپ غور کریں گے کہ جتنا بھی تعلیمی نظام ہے اس وقت، سائنٹیفک ریسرچ، میڈیکل کی ہو یا کمپیوٹر کی ہو یا دنیا کی اور تعلیمات، ان کا حاصل یہ ہے کہ دنیا کی زندگی ہی اصل ہے. کھا لے، پی لے، جی لے. تعلیمی نظام کا حاصل کیا ہے؟ 16 سال، 18 سال، 20 سال کا بی ایس، ایم ایس، پی ایچ ڈی، بی ڈی ایس، لاکھوں نہیں کروڑوں روپے لگا کر ایک ڈگری حاصل ہوتی. ہمارا ایک وزیر کہتا تھا ڈگری ڈگری ہوتی، اصلی ہو یا نقلی ہو. پتہ نہیں یہ لطیفے آپ کو یاد ہیں یا نہیں، پرویز مشرف صاحب نے بین لگایا تھا ایم این اے ایم پی اے نہیں بنیں گے جن کے پاس گریجویٹ کی ڈگری نہ ہو. تو مولوی صاحبان کو سیاست سے باہر کرنے کے لیے بین لگایا گیا تھا. لہذا اصلی ڈگری تو بنی بنی، نقلی ڈگریاں بھی بن رہی ہیں. تو منسٹر صاحب کی جو ڈگری تھی وہ نقلی تھی. تو انہوں نے کہا ڈگری ڈگری ہوتی ہے، اصلی ہو یا نقلی ہو. تعلیمی نظام کا حاصل ایک ڈگری، اسکلز، کوالٹیز، کریکٹر بلڈنگ، یہ اکثر و بیشتر تعلیمی نصاب میں شامل ہیں. تو فتنہ دجال کیا ہے؟ انسان کی ساری محنت، توجہات، خوشیاں، غم دنیا میں گم ہو جائے. لہذا آیت نمبر 7 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ کہف کی. رب کائنات فرماتا ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. یقیناً ہم نے بنایا ہے جو کچھ بھی ہے زمین پر زیب و زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے، بناوٹ کے لیے، سنگھار کے لیے، اٹریکشنز پیدا کیے ہیں. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم آزمائیں انہیں کہ ان میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین. آیت نمبر 7 سورۃ الکہف، ایک مرتبہ پھر ترجمہ سنیے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یقیناً ہم نے ہی بنایا ہے جو کچھ بھی ہے زمین پر زیب و زینت دے کر، سنوارا ہے اس کو، سنگھارا ہے، بناوٹ پیدا کی، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین ہیں. تو دنیا اور مافیہا میں جو کچھ بھی ہے یہ جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، آزمانے کے لیے. سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند محبتوں کا تذکرہ کیا. سائیکالوجی میں بھی آج ان محبتوں کو لسٹ کیا گیا. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث ذلک متاع الحیات الدنیا. زینت ہی سے بنا زینہ، مجھول کا صیغہ، مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت. اس محبت میں سر فہرست اللہ پاک نے عورت کی محبت رکھا. زین للناس حب الشہوات من النساء، تمام تر ایٹریکشن میں سب سے نمایاں ترین عورت. اور آج شیطان اس فتنے کو کتنا ایکسپلوئٹ کر رہا ہے، سارا میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، انڈسٹری، کیپیٹلزم، کیپیٹلسٹ سوسائٹی، جس طرح سے عورت کو نمایاں کر کے چیزیں بیچ رہی ہیں. پھر فلمیں، ڈرامے، یہ سب کچھ. اس آیت مبارک پہ غور کر لیجئے، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، اور بیٹوں کی محبت، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور ڈھیروں مال کی محبت، سونے چاندی کے ڈھیروں مال، ذخیرے، والانعام مویشی، والحرث کھیتیاں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی محبت پوٹینشلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر انسان میں رکھی، اور انسان انہی محبتوں کی وجہ سے آزمایا جا رہا ہے، جانچا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے. یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ چیزیں حرام نہیں ہیں. عورت سے محبت کرو، کون منع کرتا؟ لیکن وہ عورت کون ہونی چاہیے؟ وہ بیوی ہونی چاہیے، ماں، بہن، بیٹی. ان خواتین کا احترام، ان سے محبت فطرت انسانی میں موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ احترام کس کا کرتے تھے؟ ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. پھر ایک دلچسپ سوال، کبھی قبائلی زندگی میں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ ایکسپیکٹ وہ یہ کر رہے تھے کسی صحابی کا نام آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ سے. وہ ان ایکسپیکٹڈلی جواب سن کر تھوڑے جھیم سے گئے، نہیں نہیں مردوں میں سے کس سے؟ جواب دیا، عائشہ کے باپ سے، یعنی ابو بکر صدیق سے رضی اللہ تعالی. تو یہ آزمائش، چاہے محبت اولاد کی ہو، ڈھیروں مال کی ہو، یہ کوئی حرام شے نہیں ہے. جائز اور فطری محبت کے ساتھ ان کے حقوق ادا کیا جائے، ٹھیک ہے، لیکن حد سے زیادہ محبت بڑھ جائے اور انسان ان دنیاوی ترغیبات کے لیے، مرغوبات کے لیے حلال اور حرام کی تمیز ہی ختم کر دے، اب یہ فتنہ، پیسہ بھی فتنہ، اقتدار بھی فتنہ، اولاد بھی فتنہ، مال بھی فتنہ، بیوی بھی فتنہ بن جاتی. اسی طرح ایک اور محبت جو انسان کے اندر پوٹینشلی رکھی گئی ہے، وہ ہے اقتدار کی محبت. سورہ کہف میں اللہ پاک نے چاروں چیزوں کو ایڈریس کیا. اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرما کر پہلی حقیقت یہ بیان فرمائی کہ اللہ پر ایمان ہی اصل شے. بادشاہ وقت کی دھمکی, ایمان شرک کرو, ایمان کو چھوڑ دو ورنہ قتل کر دیے جاؤ. نوجوان تھے, انہوں نے آپس میں مشورہ کیا, فَعْبُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. تین رکوع سورہ کاف کے ابتدائی اصحاب کاف کے واقعات پر. بہرحال مشورہ کیا کہ اگر الگ ہونا ہی چاہتے اس معاشرے سے تو کسی غار میں پناہ لے لو. وہ ایک غار میں گئے, وہاں اللہ تعالیٰ نے 300 سال تک ان کو سلا دیا, اور سلانے کے بعد دوبارہ اٹھایا. بہت ہی دلچسپ واقعہ قرآن حکیم کا. حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرمانے پر قادر ہے, بس امتحان یہ ہے کہ اللہ پر یقین اور بھروسہ ہوتا ہے یا نہیں, یا باطل کے سامنے گردن جھکا دے دو, سرنڈر کر دے دو. تاریخ انسانی میں اس کی اور بھی کئی مثالیں, ایک نہیں بے شمار مثالیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں پیش ہوئے. بادشاہ وقت اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, ربی الذی یحیی و یمیت. پہلا میسج اس کو یہ دیا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا اور موت دیتا. بادشاہ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا یہ سٹیٹمنٹ ان کے توحید پرست ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے. بادشاہ نے کہا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں, میں بھی موت دیتا ہوں. دو قیدیوں کو بلایا, ایک کی گردن اڑا دی, ایک کو معاف کر دیا. کہا مجھے بھی خدا مانو, تم کہتے تھے زندگی اور موت دینے والا رب ہے تو میں بھی زندگی موت دیتا ہوں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے, اگر تو رب ہے تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھا. فابوت الذی کفر, تو لاجواب ہو گیا. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ 20 سے زیادہ مرتبہ قرآن بیان کرتا ہے کہ فرعون کے سامنے ڈٹ گئے اور کیسے اللہ پاک نے مدد فرمائی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو پوری حیات طیبہ اس بات کی علامت ہے کہ باطل سے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. آج کا دور اگر فتنوں کا دور اور فتنے دجال کا دور ہے تو اصحاب کہف ہوں یا ذوالقرنین ہوں, اصحاب کہف ایمان لانے کی وجہ سے غار میں پناہ ملے, اللہ نے مدد فرمائی. ذوالقرنین بادشاہ وقت, دو سینگوں والا, دو ریاستوں کا اقتدار رکھنے والے. ذوالقرنین, اللہ پاک نے اتنی بڑی حکومت دی کہ 3 بر اعظموں میں حکومت قائم کی, اللہ کا دین قائم کیا. 11ویں رکوع میں اس کا تذکرہ آیا. بہرحال آج ہم نے سورہ کہف کا مطالعے کا آغاز کیا ہے مضامین کے اعتبار سے. 4 مضامین انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اصحاب کہف کا واقعہ, حاصل کلام کیا ہے, اسی طرح دوسرا فتنہ مال کا فتنہ. اللہ تعالیٰ نے 2 باغوں والوں کا واقعہ بیان فرمایا. 2 دوست تھے, ایک کو بے تحاشا دولت دی تھی, غریب تھا, ان کا ڈائلاگ بیان ہوا, دنیا پرستی کی مذمت. پھر تیسرا اہم واقعہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر کا واقعہ, علم کا فتنہ. بعض اوقات لوگ تھوڑا سا علم حاصل کر کے سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے عالم ہیں. بہرحال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سفر کروایا گیا اور علم لدنی, علم حقیقت ان کے سامنے اور کھول کے باتیں کیا. 4th موضوع اقتدار کا فتنہ ہو سکتا ہے. ذوالقرنین کو اللہ پاک نے ایمان کے ساتھ اقتدار عطا فرمایا، اس ایمان کی دولت کی وجہ سے اقتدار فتنہ نہ بنا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین نافذ کرنے کا ذریعہ بنا۔ پھر آخری رکوع کی اہم ترین آیات، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا جعلنا الکافرین جہنم نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا۔ اے نبی ان سے پوچھئے کہ ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے کون لوگ، الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی سعی و جہد محنت مشقت دنیا میں گم ہو گئی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ارادہ یہی ہے کہ ان محافل میں ایک ایک واقعہ کا تجزیہ کریں گے اور اس سے حاصل ہونے والا جو میسج ہے اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ سورۃ الکہف کا مطالعہ موجودہ حالات میں بہت اہم اس لیے بھی ہے کہ یہ فتنہ دجال دجاجی تہذیب اب پوری طرح آب و تاب کے ساتھ ہمارے سروں پر سوار ہے۔ جو میڈیا سے متعلق لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ امریکہ، اسرائیل پوری طاقت و توانائی کے ساتھ خاص طور پر مسلمانوں پر حملہ آور، پوری سیریز چلی آ رہی ہے، عراق، شام، لیبیا، لبنان، ایران، بالآخر آخری چٹان کون ہے؟ گریٹر اسرائیل کے قیام میں سب سے بڑی رکاوٹ کون سی ہو سکتی ہے؟ وہ الحمدللہ ہمارا ملک ہے اور اس کا نام ہے پاکستان۔ تو ایک بہت بڑی جنگ، الملحمۃ العظمیٰ، آرمگیڈون، میرا نہیں خیال کہ اب اس میں دور آئے ہیں کہ وہ تیار شروع ہو چکی، جس کو عالمی جنگ کہا جا رہا ہے، تیسری اور آخری عالمی جنگ۔ چائنا رشیا بھی اس میں آ گیا، امریکہ کے مفادات بھی ہیں۔ تو بہرحال ایک بڑی گمبھیر قسم کی سچویشن ہے صورتحال۔ آخری بات یہ ہے کہ کامیابی کا معیار اقتدار یا پیسہ نہیں ہوگا، کامیابی کا معیار ہوگا ایمان، اللہ پر ایمان، توکل، اللہ کی ذات پر یقین۔ اور آخری مارکہ جو جیتے گا دنیاوی اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے وہ اہل ایمان ہی ہوں گے انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو اب یہ دین پوری دنیا پر قائم ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر دے۔ تو بہرحال اس کے لیے جو محنت مشقت شعوری طور پر درکار ہے وہ ایمان کی اور یقین کی محنت، لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ سورہ کعب کو عرض جان بنا۔ ویسے تو پورا قرآن ہی کا حکیمی امپورٹنٹ ہے، لیکن شعوری طور پر سورہ کعب کے مضامین کو فوکس کیجئے، کیونکہ آج کا دور، موجودہ دور فتنہ دجال کا دور ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں مسیح الدجال کے فتنے سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہر پیغمبر نے اس فتنے سے پناہ مانگی۔ تو اعوذ باللہ بھی پڑھنا چاہیے، لیکن ظاہر بات ہے صرف اعوذ باللہ کافی نہیں ہے، شعوری طور پر سمجھنا بھی ہوگا کہ یہ موجودہ دور میں فتنہ دجال ہمارے گھروں تک کیسے ایکسس کر رہا ہے۔ دجالی فتنے کا ایک بہت بڑا ریپرزینٹیٹو یہ سیل فون بھی ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات۔